تحریر فرمایا ہے کہ کہا جاتا ہے اب تو بس اللہ کی بے آواز لاٹھی کا انتظار ہے، آج کے خطبے کی روشنی میں یہ سمجھا دیں۔ بھائی، اللہ تعالیٰ کی بے آواز لاٹھی بالکل برستی ہے، لیکن ان پر جو اپنی مسائی، اپنی جد و جہد، اپنے اختیار میں جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کر چکے ہوں، جب قومیں اپنے موجودہ وسائل کا اعتبار کر کے، محنت کر کے کوئی مقام حاصل نہیں کرتی، اللہ کی بے آواز لاٹھی 80 برس میں بھی نہیں برستی۔ اللہ کی بے آواز لاٹھی آپ 47 سے شروع کر دیں اور اب تک کتنی مرتبہ برسی ہے، یہ ہمیں بھی کوئی سمجھائیں یار۔ خدا کی بے آواز لاٹھی کو اس وقت کیا ہو گیا تھا جب آئین توڑا گیا اور 1956 میں یا 1958 میں آئین کو معطل کر دیا گیا، جبکہ ہمارے مقابلے میں جن کو چھوڑ کے ہم چلے تھے انہوں نے پہلی کوشش ہی یہی کی کہ آئین کو بنائے۔ ہم ایمان کے بعد اپنے نظریے میں یہ بنیادی پتھر سمجھتے ہیں کہ قوموں کو اپنی معیشت سنبھالنی چاہیے۔ خدا کی بے آواز لاٹھی 1990 تک بھی نہیں برسی، جبکہ ہمارے جو دوسرے ممالک تھے یا جن سے ہم آزادی یا جن سے ہم الگ ہوئے تھے، انہوں نے 1947 سے لے کے پورے 43 سال تک انتظار کیا اور اپنی اکانومی کو اچھی طرح مضبوط کیا، اور انہیں پابندی لگا دی کہ انڈین اپنے ملک سے باہر کی چیز کو استعمال نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد منموہن سنگھ آئے، جبکہ انڈیا نے معاشی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک لائنز پہ چلا لیا تھا، اب منموہن سنگھ نے ہماری نقل کی۔ منموہن سنگھ خود اتنے دماغی صلاحیتیں رکھتے تھے، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر ہم انسانیت کے اعتبار سے سوچیں تو اس وقت سے انڈین پالیسی میں جو چینج آئی ہے، اب وہ اتنی تیزی سے اڑ رہے ہیں کہ عنقریب وہ آزاد ہو جائیں گے کہ دیگر ممالک سے قرض اور بھیک مانگے۔ اللہ کی بے آواز لاٹھی اب تک نہیں برسی، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، ہم اپنی گاڑی نہیں خرید سکتے، ہم اپنی پوری زندگی کی کمائی سے ناممکن ہے، مشکل ہی ناممکن ہے کہ ہم گھر بنا سکیں، ہم کہاں جائیں؟ خدا کی بے آواز لاٹھی اب تک نہیں برسی، جبکہ 24-20 کروڑ افراد میں سے 19 کروڑ، 18 کروڑ، 15 کروڑ اپنے مکانات نہیں رکھتے اور کرائے پہ زندگی گزارتے ہیں، اور دن چڑھتا نہیں اور قرض لینے والا آتا نہیں، دن چڑھتا نہیں اور مکان کا کرائے والا، اور دن چڑھتا نہیں کہ دودھ والا فلاں فلاں اور بجلی۔ خدا کی بے آواز لاٹھی 18-19 کروڑ افراد پر ظلم ہونے کے باوجود نہیں برسی۔ ہم تو ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز انسانوں کی اکانومی کو جانتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ پھر اللہ کی لاٹھی، بے آواز لاٹھی، مزے کی بات ہے، اس وقت بھی نہیں برسی جب دو ٹکڑے ہو گئے اور لاکھوں کروڑوں افراد تقسیم میں اور پھر دوسری تقسیم میں بھی اس کی زد میں آ گئے، اس کا اثر ہم پہ پڑا۔ وہ جو کہتے تھے کہ اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے، وہ آج کہاں ہیں؟ اور اسلام آباد کی سڑکوں سے اب ہمیں تو کسی چیز کی بو نہیں آتی سوائے اس کے کہ خون نظر آتا ہے۔ اس لیے جب تک لوگوں میں خود شعور پیدا نہ ہو اور لوگوں میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ وہ اپنی روایات پر چلیں گے اور قائم رکھیں گے، خدا کی لاٹیاں نہیں برسا کر۔ ولیعز باللہ، استغفر اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی فرانس نے ایک چیز شائع کی تھی، حملہ ہوا، زخمی ہوا، فرانسیسی قوم نے اپنے طور پہ کہا کہ یہ آزادی اور حریت کے خلاف ہے۔ ایک آدمی نے کارٹون بنایا، بھی اس کا حق بنتا ہے فرانس کے قانون کے مطابق، تو فرانس میں اس آدمی پر ہاتھ کیوں اٹھائے؟ اگلے دن فرانس کی جو قوم، جن لوگوں کو کوئی غرض ہی نہیں تھا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا اگر گورنمنٹ کو چھٹی دے دی نا کہ آزادی سے یوں اختیار استعمال کرے تو ان کے تو اور حوصلے بڑھ جائیں گے۔ اگلے دن لوگوں نے پیرس وغیرہ میں لائنز بنا کر باقاعدہ اس اشتہار کو خریدا اور پھاڑ کے پھینک دیا، انہوں نے کہا ہم اپنی آزادی سلب نہیں کرنے دیں گے۔ قوموں میں جب زندگی ہوتی ہے تو پھر قصہ زمین برسر زمین، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ثابت کرتے، اللہ کو دکھا دیتے ہیں کہ اللہ میاں ہم ابھی زندہ ہے۔ یحیی کا من حی من ہلکان بینۃن، یحیی من حی عن بینۃن۔ قرآن نے اصول بیان کیا کہ جنہوں نے دنیا میں باقی رہنا ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کا جواز پیش کریں، اور جنہوں نے نہیں رہنا وہ جواز پیش کریں گے، ہم مٹا دیں۔ بہت ریڈ ہافر کی جو بات آپ نے کی ہے تو سوال یہ دلچسپ مگر بہت تفصیلی ہے، حضرت رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور باقی چیزوں پہ عمل کرتا رہے، دنیا میں ایسے بہت سی اقوام ہیں جو حضرت رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اللہ کی توحید کے قائل ہیں، سکھ اللہ کی توحید کے قائل ہیں جو اصلاً سکھ ہیں، اور بھی بہت سی قومیں ہیں، لیکن ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر وہ نجات کی شرائط پوری ہوتی ہیں۔ ایک طویل سوال آپ نے لکھا ہے جس میں جریر صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی جماعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ تلاوت کر چکے تھے اور شروع کر چکے تھے، اور آیت سجدہ میں پہنچے تو ان کی تکبیر کے بعد جو لوگ آئے وہ مسبوق تھے اور صفوں کے کنارے پر کھڑے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا آسان سا جواب یہ ہے جو آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو رکوع سے رہ گئے، تو رکوع نماز کے فرائض میں سے ہے، انہیں غلطی ہوئی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو تکبیر کہی جا رہی ہے یہ اور ہے، اور رکوع انہوں نے نہیں کیا۔ تو جب رکوع نہیں کیا تو مختصر بات یہ ہے کہ نماز نہیں ہوئی، انہیں چاہیے کہ نماز لوٹائیں۔ امام صاحب کا یہ فرمانا، یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ جنازہ پڑھتے ہوئے آخری رکعت میں جب امام تکبیر کہے تو ہاتھ کس وقت چھوڑے جائیں؟ اور دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ وہ محرم اور ناپحرم کے متعلق ہے۔ پہلے سوال کا جواب آپ کے یہ ہے جناب والا کہ عابد ریاض صاحب، دیکھیے جنازے کی نماز جب ہو جاتی ہے تو ایک موقف یہ ہے کہ تیسری تکبیر میں دعا مانگنے کے بعد چوتھی تکبیر کا اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائے، اس لیے کہ چوتھی تکبیر کے بعد اب کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس کی وجہ سے ہاتھ باندھے جائیں۔ ہاتھ باندھے گئے اللہ کے ادب اور احترام میں، ہاتھ باندھے گئے تلاوت کے لیے، ہاتھ باندھے گئے سنت کے مطابق احترام کی حالت قائم رکھتے ہوئے، تو جب چوتھی تکبیر ہو گئی تو اب سلام پھیرنے کے لیے ہاتھوں کا باندھنا، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتویٰ ہے جو محدثین، جو فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ پہلی صورت ہے اور ہمارے ہاں اس پہ عمل ہوتا ہے۔ ہم اسے زیادہ صحیح سمجھتے ہیں کہ چوتھی تکبیر کہہ کے جنازے میں ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے، اس لیے کہ اب اس کے بعد پڑھنے کو کچھ نہیں رہا۔ اور یہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ہے. ہم جب بخاری شریف پڑھ رہے تھے تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ کے جو شاگرد تھے انہوں نے فرمایا تھا, اور اب تو اس کفایت المفتی میں بھی چھپا ہوا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ جو اللہ اکبر ہے نا چوتھا, یہ خود اللہ کے حمد و ثنا میں ہے. تو اللہ اکبر چوتھی مرتبہ کہنے کے بعد یہ سلام جو پھیرنا ہے یہ بھی اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف, اللہ کے لیے سلامتی کی درخواست ہے. تو چوتھی تکبیر کے بعد بھی ہاتھ بندھے رہیں اور سلام اس حال میں پھیرے کہ ہاتھ باندھے ہوں. یہ بھی بہت سے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ چوتھی تکبیر ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہاتھ کھلے چھوڑتے ہیں. اور تیسری جو یہ, اس میں بھی بہت سے اکابرین ایسے ہی کرتے تھے, یہ بھی جائز ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک سلام پھیرا جائے تو ایک ہاتھ کھول دیا جائے اور دوسرے سلام پہ دوسرا ہاتھ کھول دیا جائے. عمل اس پہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی کوئی ایسی پختہ دلیل نہیں ہے. دونوں کے دلائل ہم نے بیان کر دیے, خاص طور پہ خلاصۃ الفتاوی. اور مولانا عبداللہی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ نے السعایا میں فقہی قواعد کی روح سے فتویٰ یہ لکھا ہے کہ قیام کی حالت میں اس وقت ہاتھ باندھے جائیں جب کچھ پڑھنا ہے, جب پڑھنا ہی نہیں ہے تو چوتھی تکبیر کہہ کے ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے. السعایا جو مفتی حضرت مولانا عبداللہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بہت بڑی چیزوں میں سے ہے, لیکن اس میں اس کے باوجود بعض فتاوی ایسے ہیں جن کے خلاف بعد والے مفتی حضرات نے لکھا ہے, یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ایک شخص نماز میں رکوع بھول جائے اور سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا, اور اس نے نماز کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز اس کا ارتکاب نہیں کیا, تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ اگر کوئی بھی ایسی چیز پیش نہیں آئی, قبلہ رخ بیٹھا ہوا ہے, نہ اٹھا ہے نہ مڑا ہے نہ اٹھ بھی جائے شاید, لیکن اس نے نماز توڑنے والی کوئی حرکت نہیں کی, جیسے بات چیت کرنا ہے, کھانا پینا ہے, قبلہ سے ہٹ جانا ہے, قبلہ کی طرف پیٹ کر دینا ہے, اس صورت میں فوراً کھڑا ہو جائے, ایک رکوع کرے, رکوع کے بعد پھر وہ نماز ہی کی طرح رکوع کرے, پھر اس کے بعد بیٹھ جائے, اور پھر رکوع کرنے کے بعد بیٹھنے کے بعد التحیات للہ سے لے کے پورا آگے عبدہ و رسولہ تک پڑھے. اب چونکہ اس سے رکوع میں تاخیر ہو گئی تھی, اس لیے ایک سجدہ سہو بھی کرے. رکوع کیا, پورا ہو گیا, بیٹھ گیا, بیٹھ کے اس نے التحیات للہ سے شروع کر دیا اور عبدہ و رسولہ تک پہنچ کے سلام پھیر کے ایک اس نے سجدہ سہو کیا, تو اب اس کی نماز مکمل ہو گئی, اس کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. بھائی نفسیاتی مریض ہے, نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا, والد کی میراث میں حصہ بنتا ہے مگر وہ پیسے سنبھالنے کے قابل نہیں ہے, تو پیسوں کی ادائیگی کیسے ہوگی اور کیا اسے زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے؟ زاہد صاحب, جو ذہنی طور پہ مریض ہو اور اسے اپنے مال کا صرف کرنا, یا جیسے آپ نے حالت بیان کی ہے, اس طرح کی کیفیت جب آ جائے کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کیا کر رہا ہے, تو وراثت کا حصہ اسے ضرور ملے گا. وراثت اس کی قطعاً باطل قرار نہیں دی جا سکتی, اسے وراثت کا حصہ ملنا چاہیے. اور اس کے بعد اس کے خاندان میں دو صورتیں باقی بچ جاتی. ایک صورت تو یہ ہے جس میں شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ ولی اس کا کسی کو بنا رہے ہیں, ولایت تصرف ہے. ولایت تصرف کا معنی, یہ اصطلاح ہے نا, ٹرم ہے نا, اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو اس کے مال کی حفاظت کرے اور ولایت تصرف کی وجہ سے اپنے زیر, اپنے انڈر جو لوگوں کو رکھا ہوا ہے زیر سرپرستی, وہ اس کے مال کا استعمال کریں, تو سب سے پہلے تو اس کے والد کا حق بنتا ہے کہ اولاد ذہنی طور پہ بیمار ہو گئی, ایک بچہ یا کوئی بچی یا کوئی ایسا, سب سے پہلا شریعت نے حق دیا ہے اس کے والد کو کہ اس کے والد جو ہیں وہ اس کو کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں. پھر دوسرا حق دیا ہے والد کے جو وصی ہوتے ہیں ان کا، جب والد نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کس کو مقرر کیا تھا۔ پھر تیسرا حق بنتا ہے دادا کا، وصی کوئی نہیں ہے، والد نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا، وراثت اس کی آئے گی، پیسے ویسوں کا خیال کرنا، میرا بیٹا کی مصیبت کا شکار نہ ہو۔ سب سے پہلے والد، پھر ان کے وصی جس کو وصیت کی ہو، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے وصی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون تھے؟ ہمارا اور اہل تشیع کا بہت بڑا اختلاف ہے، ہمارے نزدیک حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی وقف کے وصی جو بھی خلیفۃ المسلمین تھے وہ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے، یعنی آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلافت یہ وہ ساری چیزیں سنبھال لیں۔ یہ وصی یا رسول اللہ جو پڑھتے ہیں نا شیعہ، اس کا یہی مطلب ہے۔ تو والد کسی کو متعین کر دے کہ میرے بعد میرا یہ دوست، تیسرے نمبر پہ پھر والد کا وصی، دوسرے نمبر والد ایک، والد کے وصی دو، اور پھر والد کے جو اس بچے کے دادا ہیں وہ ان کو دیکھا جائے گا۔ دادا بھی نہیں ہے اور وصی بھی مقرر نہیں کیا، اگر کیا ہے تو پھر وہ چوتھے ہیں، والد والد کے وصی، دادا دادا کے وصی۔ دادا نے کہہ دیا کہ بیٹا بھی ختم ہوا، بیٹے کی اولاد میں یہ ہیں جو ذہنی طور پہ مریض ہیں، لہٰذا تم میرے دوستو میرے پوتے پوتیوں کا خیال کرنا، یہ چار مراتب ہیں۔ اس کے بعد پانچواں مرتبہ گورنمنٹ کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے اس شہر میں جو بھی قاضی مقرر کیا ہو، جو بھی سیشن جج ہوتے ہیں ان لوگوں کو، کہ ان کو ان لوگوں کے مال میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ پانچ ہو گئے، والد اس کا وصی، دادا اس کا وصی، اور پھر اس کے بعد کورٹ میں لے جایا جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، کورٹ اس کی منظوری دے گی۔ یہ ہے ولایت تصرف، ان چار اور پانچ عہدوں کو کہتے ہیں۔ ایک ہے ولایت حفظ، ولایت حفظ میں جو سرپرست ہوتا ہے اس کو صرف اتنا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کے مال کو محفوظ رکھے اور مال کو اس پہ صرف کر دے۔ جو ولایت تصرف ہوتا ہے وہ مال سے تجارت بھی کر سکتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی اس کے لیے لے سکتا ہے، زکوٰۃ کا آپ نے فرمایا نا، زکوٰۃ بھی اس کے لیے لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ولایت تصرف ہے، اس کو خریدنا بیچنا اس بچے کا سب حاصل۔ جو ولایت حفظ ہوتا ہے، اتنی بات کی اجازت کہ کہیں یہ لڑکا پاگل ہے، بیٹی پاگل ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی اور پیسہ ایسا کہیں ضائع ہو جائے اس کا، تو اس کو مال کی تو تم حفاظت دو گے، مگر اس کے مال سے نہ تجارت کر سکتے ہو نہ اسے خرچ کر سکتے۔ یہ ہے ولایت حفظ۔ تو ولایت حفظ ہر اس شخص کو حاصل ہو جائے گی جو بھی لوگ اس کے عزیز رشتہ دار بیٹھ کے خاندان میں طے کر لیں کہ یہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، تجارت نہیں کرے۔ تو جو شخص سرپرست ہوتا ہے وہ ولایت تصرف میں رہے یا ولایت حفظ میں رہے، دونوں صورتوں میں سب سے پہلے اس بچے کی وراثت یا جو مال ہے اس کو لے لے، اور اگر یہ بچہ سید نہیں ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ بھی وصول کر سکتا ہے۔ اگر یہ بچہ سادات میں سے ہے تو حنفیہ کے مطابق، فقہ حنفیہ کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ اپنے بھائی کو ملنے والی وراثت کے حصے کی جو ہے حفاظت کیجئے، اسے آپ خرچ بھی کر سکتے ہیں، زکوٰۃ اسے لوگ دیتے ہیں یا رشتہ دار دیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی وصول کی جا سکتی ہے۔ بیوہ نے اپنے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد، جس شوہر سے ان کا ایک بیٹا بھی ہے، عدت گزار لی اور دوسرا نکاح کر لیا، تو کیا پہلے شوہر کی وراثت سے میراث نہ ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی بھائی؟ پہلا اس کا شوہر تھا، آپ نے نماز پڑھنا ہے، اے بھیا نماز کے لیے اوپر تشریف لے جائیے، اوپر چلے جائیے۔ بیوہ نے اپنے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد، جس شوہر سے بیٹا بھی ہے، اب عدت گزر گئی دوسرا نکاح کر لیا تو پہلے شوہر کو اس کے جو وراثت ہے اس تک کیوں نہیں پہنچے گی؟ آخر اس کی بیوہ رہی ہے. تو مرحوم کی بیوہ عدت گزار لے, دوسری جگہ شادی کر لے, تو مرحوم شوہر کی جو وراثت ہے نا اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا. اور مرحوم شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیوہ کو کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا. 100,000 روپیہ وراثت تھی پہلے شوہر کی, جب تقسیم ہوگا تو اس کے مطابق 25,000 کے اس کی بیوہ کی طرف لوٹے گی. اور مرحوم شوہر کی یہاں جیسے یہاں اس کا بیٹا ہے نا, اور شوہر سے اولاد اگر ہوگی تو بیوہ کو 8th حصہ ملے, تو اس لیے بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے ملے گا. دوسری شادی سے بھی ایک بیٹا ہوا, دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا, کیا دوسرے شوہر کی وراثت سے بھی نہیں ملے گا حصہ؟ کیوں نہیں, بالکل اس عورت کو ملے گا. فقہ قرآن و حدیث اور فقہ حنفی سے اگر ہو سکے تو عالمگیری اور شامی سے حوالہ مل جائے تو بہتر ہوگا. مصباح الدین صاحب نے چنئی تامل ناڈو سے سوال کیا, حضرت اسے دونوں طرح حصہ ملے گا, پہلے شوہر کا بھی دوسرے شوہر کا بھی, بیٹا ہونے کی وجہ سے 8th حصہ مل جائے گا. اور یہ اگر آپ بحث دیکھنا چاہیں شامی میں, اس کی طرف عام طور پہ مفتی حضرات رجوع فرماتے ہیں, تو کتاب الفرائض میں یہ مل جائے گا. ہمارے ہاں کوئٹہ کے جو مطبوع ہے اس کا نسخہ ہے, اس کی 10th جلد کے 525 نمبر صفحے میں ملے گا, جہاں پر عبارت یہ ہے کہ شروطہ ثلاثہ, اس کی شرطیں تین ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ وجود وارث ہو عند موت ہی حیان, اگر وارث زندہ ہے, انتقال ہوا, وراثت کا سارا مسئلہ شامی رحمت اللہ نے وہاں بیان کیا ہے. آپ نے عالمگیری کا بھی پوچھا ہے, اس کو دیکھنے کی تو فرصت نہیں ملی, لیکن یہ چیز انشاءاللہ وہاں پہ ہے, وہیں سے دیکھ کے ہم نے بھی نقل کیا. میں نے اور میری اہلیہ نے حج کے لیے درخواست دی, اور اہلیہ جو ہیں کسی عذر سے سفر نہیں کر سکتی, تو ان کا سفر حج اب عذر ہو گیا, ختم ہو گیا, ان کا حج ان پہ فرض نہیں رہا, تو اب مجھ پہ فرض عین ہے. میں چاہتا ہوں اہلیہ کے ساتھ کروں اور اگلے سال ہم اکٹھے چلے جائیں. ڈاکٹر حماد صاحب ایسے نہیں ہو سکتا, حج آپ پہ فرض ہے, اور بیوی کا ساتھ ہونا حج کی شرائط میں کیا کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے جب آپ پہ فرض ہو چکا ہے تو محض اس وجہ سے حج نہ کرنا کہ اہلیہ نہیں جا رہی اور اگلے سال اکٹھے چلے جائیں گے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. آپ کو فوری طور پہ حج کرنا چاہیے. ظہر کی جماعت سے پہلے تہجد کا ثواب, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی جماعت سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے. آپ نے یہ بالکل صحیح حدیث کا ذکر کیا ہے. اس حدیث میں اگرچہ بعض محدثین نے اشکال کیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث درست ہے, اس پہ فضائل میں عمل کیا جا سکتا ہے. جو آدمی بھی ظہر سے پہلے, ظہر کے فرائض سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت طویل پڑھتے تھے اور فرماتے تھے یہ دن کا تہجد, یہ جو 4 سنتیں ہیں نا, ان کو پڑھنا چاہیے, یہ سنت موقعہ ہیں, اور یہ اپنی فضیلت کے اعتبار سے تہجد کے برابر ہے. حدیث میں بھی آیا ہے, بہت محدثین نے اس کا ذکر کیا, مجموع الزوائد میں دیکھ لیجئے. عمدۃ القاری عینی رحمۃ اللہ نے بخاری کی شرح لکھی ہے, اس میں تو انہوں نے بہت اچھا اس کا تذکرہ فرمایا ہے. کہتے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ظہر کے فرائض سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی, کانقائما تہجد من لیلتہ, ایسے ہی ہے جیسے اس نے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھی. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے کی بہت طویل پڑھتے تھے, اور فرماتے تھے یہ دن کا تہجد ہے. تو اس سے سنن موقعہ ہیں, انہیں نہیں چھوڑا جا سکتا. اور بھی محدثین نے ذکر کیا, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ آپ نے دیا ہے, طبرانی نے بھی ذکر کیا ہے, اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. فتح المغیث ہمارے ہاں مباحث کی کتاب ہے, حدیث پہ, فقہ پہ اور چیزوں پہ, اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. تو اس لیے ظہر کی جماعت سے پہلے 4 رکعتیں اور طویل پڑھنا, بڑی سے بڑی سورت جو یاد ہو اس میں پڑھنا, یہ بات ہے. حال ہی میں مثنوی کے ایک درس میں امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر فرمایا گیا، ان سے ایک کتاب منسوب کی جاتی ہے جس کا نام ہے الرد علی النعمان، کیا یہ ان کی واقعی تصنیف ہے؟ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی ہمیں ایک عرصے سے تلاش ہے، مدتیں گزر گئیں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ کہا تھا، مدتوں کے بعد اب اس کے دو اشعار ہمیں اور مل گئے۔ قصیدہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اردو میں جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا۔ حضرت نے خود اپنے قلم مبارک سے جو لکھا تھا، یہ ابھی کی تو بات ہے، سوا دو سو ڈھائی سو سال ہوئے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات ان کے اپنے قلم سے مل جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو مل جاتی ہیں، وہ ترجمہ اصل کہاں گیا؟ آج تک نہیں ملا ہمیں۔ تو بالکل اسی طرح جو آپ نے فرمایا ہے کہ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لکھا تھا، اس کتاب کا وجود ہمیں نہیں ملا، کم سے کم کئی کتب خانے ترکی میں خاص طور پہ ہم دیکھتے رہے لیکن نہیں ملا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کہیں ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح مسند بقی ابن مخلد، وہ تو اتنی زیادہ بڑی چیز ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ حج پہ جا رہے تھے تو کسی دوست نے پوچھا کیا نیت کیا، میں نے کہا اس مرتبہ تو یہ نیت کی ہے کہ ہماری جان لے لیں لیکن مسند جو ہے بقی ابن مخلد کی وہ کسی طرح امت کو دے دیں، میں اس سے زیادہ کیا قیمت پیش کر سکتا ہوں اس کی، نہیں، کمال کی کتاب ہے۔ اگر مسند ان کی مل، یہ بقی جو ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ امام احمد کے استاد تھے، بخاری کے استاد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ سے حدیث نہیں لی، کیوں؟ ایسے نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری میں ایک جگہ امام احمد رحمۃ اللہ کا تذکرہ فرمایا، ایک جگہ، باقی اس طرح سے احادیث نہیں لی جیسے اوروں سے لی ہیں۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تصنیف ہے اس پہ بزرگ رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو اپنی رائے سے فتویٰ دیتے تھے، جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تو اپنے زمانے کے علماء کے لیے ایک آزمائش بن گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہ اٹھائی بنتی تھی نہ لٹائی بنتی تھی، امام صاحب رحمۃ اللہ کی تعریف کرتے تھے اور جہاں عقل کی بحث آ جاتی تھی چپ ہو جاتے تھے، کہتے تھے ابو حنیفہ اپنی عقل سے ثابت کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ اور جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہنا پڑتا تھا کہ ان کا فتویٰ محدثین کی سمجھ سے بالا ہوتا تھا تو وہاں پہ اور مشکل پیش آ جاتی تھی۔ تو اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اہل رائے تھے، اور ابو نعیم نے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ حمیدی نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الرد، اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اہل بدعت کا رد کیا ہے۔ پھر ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، عبداللہ ابن زبیر حمیدی کہتے ہیں کہ کتاب الرد علی النعمان و کتاب التفسیر، حمیدی رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، ایک امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف کتاب لکھی اور ایک تفسیر لکھی، دونوں میں نہیں ملی۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ ابن حبان جو ہیں بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی اسی بات کو دہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رد میں جو کتاب انہوں نے لکھی تھی وہ بیت اللہ میں پڑھا رہے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے، فکل تو لہو فقی فلا تسمی، حضرت کیا بات ہے آپ کہتے ہیں کسی نے لکھی ہے، کسی آدمی نام کیوں نہیں لیتے؟ تو فرمایا کرے انذکرہ فی المسجد الحرام، بیت اللہ میں بیٹھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام لوں اچھا نہیں لگتا، اللہ کی عظمت اس کے جلال کے پیش نظر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بس ٹھیک ہے، لیکن بہت بہت چیزیں لکھی گئیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ اور امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قراءت، جن کے متعلق لوگ قسمیں کھاتے تھے کہ کوفہ کا جو دریا ہے نا اس سے پار نہیں جائیں گی، ادھر ادھر ہی رہیں گی، کاش عالم برزخ اور عالم مثال میں خدا نے انہیں دکھایا ہو کہ ماں حنیفہ رحمۃ اللہ کی فکر امت کے 60% افراد پہ چھا گئے، اور حفظ کی قرآت، حفظ کی قرآت تو بیت اللہ میں خدا کے گھر میں پڑھی جاتی، مدینہ منورہ میں پڑھی جاتی ہے، پوری امت پہ روایت حفظ چھا گئی. جو قسمیں کھاتے تھے نا زندہ ہوتے تو ہم عرض کہتے حضرت قسم ٹوٹ گئی، کفارہ ادا کرو. دارقطنی نے بھی ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ الرد علی اہل الاہواء، حمیدی رحمت اللہ نے کتاب لکھی تھی کہ بدعتیوں کے خلاف کیا کیا چیزیں ہیں بدعتیوں کے رد میں، اور اس میں جب اس حدیث پر بحث آئی کہ نماز پوری ہی نہیں ہوتی جب تک امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو نہیں مانتے، تو اس لیے انہوں نے انہیں اہل بدعت میں داخل کیا. اسی طرح ابو شامہ ہے رحمہ اللہ، انہوں نے بھی، سب نے لکھی ہیں، علمی اختلافات تھے لیکن خدا نے ان سب میں سب سے زیادہ برکت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دی، اور ان کے خلاف لکھی جانے والی کتابیں بالکل کام میں نہ رہی، حتیٰ کہ وجود مشکل ہو گیا. نالین پاک کے کیا فوائد ہیں اس کو چھوڑیے، صوفیہ اس میں سے برکات کا ذکر کرتے ہیں. معرفت الہی کیسے حاصل کریں، بلال صاحب الناؤ سے تحریر فرماتے ہیں، بلال صاحب اللہ کی معرفت، اللہ کی شریعت پہ جو عمل کرنا ہے وہ محبت سے کرے مل جاتی. محبت اللہ کی اور چیز ہے، معرفت اور چیز ہے. جب محبت میں سنجیدگی پیدا ہو جائے اور اس پہ علم کا رنگ چڑھ جائے تو صحیح معنی میں عالم دین، اور جب اللہ سے محبت میں سنجیدگی پیدا ہو جائے اور رنگ علم کی بجائے محبت کا غالب آ جائے تو یہ معرفت ہے جس کا اظہار ہوتا ہے. آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اسلام آباد سے ثاقب صاحب، یہ جو آپ نے تحریر فرمایا یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، طلاق کا مسئلہ ہے، اہلیہ کو طلاق دی پھر رجوع ہو گیا پھر دوبارہ طلاق ہوئی وغیرہ وغیرہ، یہ مسئلہ ذرا وضاحت سے لکھیں تو پھر کچھ عرض کیا جا سکتا ہے، یہ ہمیں بہرحال سمجھ نہیں آیا. کس نظر سے حرمت مسارت، کسی نظر سے بھی نہیں ہوتی، نظر پہ یہ احکامات نہیں عارف احمد صاحب، یہ احکامات چھونے پہ. کچھ رقم کی انتہائی ضرورت تھی، میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اسباب وسیلہ کی بھی دعا کی، پھر دوستوں سے رابطہ ہوا، رقم کا بندوبست نہ ہوا، میں نے دعا جاری رکھی حتیٰ کہ ایک جگہ سے اللہ نے مہربانی فرمائی، میرا عمل ٹھیک تھا، مجھے صرف اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تھی یا دوست احباب سے رقم مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا سب سے بہترین اعمال میں سے ہے، سب سے پہلے اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے اور اللہ ہی پھر کسی نہ کسی ذریعے کو بتا دیتا. سفر میں نماز قضا ہو جائے، یہ بامبے سے سلمان غازی صاحب فرماتے ہیں، سفر میں نماز قضا ہو جائے تو گھر پر آ کر قصر پڑھی جائے گی یا پوری چار رکعتیں؟ سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں ظہر کی نماز قضا ہو گئی، عصر، عشاء، کوئی بھی نماز، جب گھر لوٹے گا تو جس طرح فرض ہوئی تھی ویسے ہی ادا کرے گا، دو رکعتیں فرض تھی نا سفر میں، واپس آ کے جب قضا پڑے گا تو دو رکعتیں پڑے گا، چاہے گھر پہنچ چکا ہے تو وہ چار نہیں پڑے گا. گھر سے لمبے سفر کے لیے لے کر سامان نکلا اور شہر میں ایئرپورٹ پہ نماز کا وقت ہو گیا، ایئرپورٹ پہ ہو گیا تو دیکھنا چاہیے کہ ایئرپورٹ شامل ہے یا نہیں. مثلا ایک آدمی پنڈی سے نکلا، ایئرپورٹ اسلام آباد میں ہے تو شہر تبدیل ہو گیا، اب وہ مسافر ہو گیا، پنڈی میں چار پڑتا تھا گھر پہ، اب یہاں آ کے دو پڑے گا، تو اس کی سچویشن دیکھنی چاہیے کہ بسوں کا اڈا وغیرہ وغیرہ جو سفر کی یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہاں واقع ہیں. دوسرا سوال آپ نے کہا کہ اپنے ہی شہر کے ایئرپورٹ پر نماز کا وقت ہو گیا، کراچی والوں کے لیے کراچی کے ایئرپورٹ پر ہی نماز کا وقت داخل ہو گیا، ان پہ پوری نماز فرض ہو گئی کیونکہ ایئرپورٹ کراچی میں داخل ہے، کیا جمع بین الصلاتین بھی کر سکتا ہے؟ جمع بین الصلاتین جو ہے نہیں کرنی چاہیے. حنفیہ کے نزدیک فرض کیجئے ظہر کا آخری وقت ہو گیا اور پانچ منٹ بعد عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو پھر ظہر آخری وقت میں پڑھ لے، عصر پہلے وقت میں پڑھ لے، یہ ہمارے نزدیک جائز ہے. مرض ہے اس صورت میں بھی وہ دو نمازوں کو بالکل جمع کر سکتا ہے. ہمارے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے. شہزاد صاحب نے آخری سوال جو ملا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ حکومتوں کا خلا کیا ہوتا ہے. اصولی جواب یہ ہے کہ عدالتی فیصلہ بعض اوقات خلا ہوتا ہے اور بعض اوقات خلا نہیں ہوتا، بلکہ نکاح فسخ ہو جاتا ہے. یہ دو صورتیں، انشاءاللہ آئندہ بات.